شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله تعالى في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وقال تبارك وتعالى في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. صدق الله العظيم.
حضرات، کئی جمعوں سے جو گفتگو ہمارے ہاں چل رہی ہے، مجھے خود بھی اندیشہ تھا اور بعض حضرات کی طرف سے یہ خیال بھی سامنے آیا کہ اس کے سبب سے یہ مغالطہ نہ پیدا ہو جائے کہ ہم کسی فرقے وارانہ مسئلے کو ہوا دے رہے ہیں یا کسی اختلافی مسئلے کو زیادہ زیر بحث لا کر فضا کے اندر کسی قسم کی کوئی کشیدگی پیدا کرنا چاہتے ہیں. واقعہ اصل میں یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس. انسان یہ سمجھے کہ اصل دشمن ہمارا کون ہے، ہمارے مابین اختلافات کی یہ آگ کس نے لگائی، اصل سازش کون سی ہے جس میں غیر شعوری طور پر دونوں طرف سے کچھ لوگ آلہ کار بن گئے ہیں، شکار بن گئے ہیں. میں نے اپنی ٹاؤن ہال والی تقریر میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اگر کسی شخص کا یہ خیال ہو کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تمام صحابہ میں افضل ہیں، یہ خیال اپنی جگہ 100% درست، لیکن اگر اس شخص کے اس خیال کی وجہ حضرت علی سے کوئی بغض اور عداوت ہو تو وہ شخص مردود ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو کوئی برے ناموں سے یاد کرے، کوئی تبرع کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، وہ حضرت علی کی محبت کو صرف آڑ بنا رہا ہے، وہ حقیقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا محبت کرنے والا نہیں ہے. اگر ہوتا تو کبھی ممکن نہیں تھا کہ وہ اصحاب ثلاثہ کے ساتھ کوئی بغض اور عداوت کر سکتا. اصل میں یہ آگ ہے کہ جو ایک سازشی ذہن نے بھڑکائی اور وہ بھڑکتی چلی آ رہی، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سازشی ذہن کی نشاندہی کی جائے، اصل دشمن کو پہچانا جائے، تاکہ دونوں طرف سے جو انتہا پسند قسم کے لوگ ہیں ان کی جو غلطی ہے وہ آشکارا ہو جائے. تو اصل میں مقصد یہ ہے، نیت یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ خام خواہ کسی بھی اختلاف کو ہوا دی جائے. میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ سارا فساد جو امت کے اندر پیدا ہوا ہے، یہ اصل میں یہود کے سازشی ذہن کا نتیجہ ہے، ان کے عداوت اور بغض کا مظہر. ایک بڑی گہری سازش، بڑی گہری چال، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور دین محمد علیہ صاحب صلاۃ وسلام کے خلاف یہود نے تیار کی، یہ اسی سازش کے شاخسانے ہیں، یہ اسی کے مظاہر ہیں، یہ اسی کے نتائج ہیں کہ جو آج ہمارے سامنے. میں اس سلسلے میں ایک بات عرض کر دوں، مبادہ کسی کو یہ خیال ہو کہ کیا کسی ایک قوم کی سازش جو ہے وہ اتنی گہری بھی ہو سکتی ہے. علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی آج سے 50 سال پہلے، نصف صدی بیشتر، فرنگ کی رگے جہاں پنجرے یہود میں ہے، ان کا یہ مشاہدہ تھا، ایکوٹی آف ویژن، مشاہدے کی واقعتاً یہ گہرائی ہے کہ انہوں نے اس وقت یہ بات سمجھ لی تھی کہ یورپ کی پوری فضا پر، ان کی ساری سیاست پر، ان کی تمام قومی پالیسیوں پر اس وقت یہود کی سازش کی چھاپ لگی. جرمنی میں احساس ہوا، ہٹلر نے پہچانا کہ یہ کتنی بڑی سازش ہے، کس طریقے سے یہ ہماری معیشت کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، کس طرح یہ ہماری سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں. آخر کوئی سبب تھا کہ وہ انتقام کی آگ اس قدر زبردست بھڑکی ہے ہٹلر کے دل میں اور پوری جرمن قوم کے دل میں، جس کے نتیجے میں اتنے بڑے پیمانے پر کچھ تو خون ہوا ہے، وہ ہولوکاسٹ کے جس کو یہودی اس وقت اپنی مظلومیت کی ایک علامت بنائے ہوئے ہیں۔ امریکہ میں جب بھی کبھی یہودیوں کے خلاف ذرا سی کوئی آواز اٹھتی ہے اور کوئی شعور بیدار ہونے لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ فوراً وہ ہولوکاسٹ نامی پکچر دکھانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ مظلومیت کا ایک لبادہ پھر ان کے اوپر آ جائے، یہ تو پہلے ہی مری ہوئی پٹی ہوئی قوم ہے، اب ان پر کوئی کیا ہاتھ اٹھائے یا ان سے کوئی کیا بدلہ لے یا ان کو کیا برا کہنا ہے، مرتے کو مارے شاہ مدار۔ یہ احساس ہے کہ جس کے تلے وہ پناہ لیتے ہیں اور یہی ان کے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا امریکہ میں انتخابات ہوئے، کارٹر نے ذرا سی کچھ ہمت کی تھی یہود کے پنجے سے نکلنے کی، تھوڑا سا اس شخص نے اسرائیل کو کچھ مجبور کیا تھا کہ جھکے، کچھ تھوڑی سی اس کی پالیسی جو ہے وہ معقولیت کی طرف آئی، اس لیے کہ آج تک اسرائیل نے امریکن پبلک اوپینین کے سامنے جو مظلومیت کا اپنا لبادہ اوڑھے رکھا ہے وہ یہ تھا کہ ہمیں تسلیم نہیں کیا جاتا، عرب ہمیں ماننے کو تیار نہیں، وہ ہماری ایگزسٹنس ہی کو گوارا کرنے کو تیار نہیں، لہذا ہم مجبور ہیں یہ سارا کچھ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی مدافعت کے لیے مجبور ہیں کہ یہ ساری طرز عمل ہم اختیار کریں۔ سادات اس سے آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، میرا اس وقت وہ موضوع نہیں ہے۔ سادات نے جو کچھ کیا اس نے در حقیقت ان کی اس دلیل کو ختم کر دیا۔ اب اگر ایک اتنا بڑا ملک عرب ممالک میں سے تمہیں ریکگنائز کرنے پر تیار ہو گیا ہے تو اب تمہارے پاس کون سی بنیاد ہے کہ پھر بھی تم معقولیت کی روش اختیار نہیں کرتے؟ یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے بیگن کارنر ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے رد عمل جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کارٹر کا جو حشر ہوا ہے انتخابات میں، آئندہ بھی کئی جو الیکشنز ہیں اس تک اس الیکشن کی صدائے بعد تک جو ہے وہ سنائی دے گی، اور کسی صدر کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ یہودیوں کے اثرات کو کسی درجے میں انڈر ایسٹیمیٹ کر سکے۔ تو یہ آج کی دنیا میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، اتنی بیدار اور چاک و چوبند دنیا، اتنی ہوشیار دنیا، جہاں عام انسان بہت ہی معلومات اس کے پاس ہیں، ذرائع معلومات کا ایک طوفان ہے، اس کے باوجود قوموں کے اوپر اس طریقے سے ان کے احساسات پر، ان کی سوچ پر، ان کے نظریات پر ایک قوم اس طرح مسلط ہو سکتی ہے؟ تو آپ سوچئے آج سے پہلے جو کچھ انہوں نے اپنی چالاکیوں اور ہوشیاریوں اور اپنی سازشی مہارت کے ذریعے سے کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کا اندازہ کرنا آسان نہیں۔ میں نے اسی کی مثال کے طور پر پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، ہمارا یہ ایمان ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم ہرگز وہ نہیں ہو سکتی کہ جو آج مسیحیت کے نام سے پیش کی جا رہی ہے۔ کیا ایک فیصد بھی اس کا امکان ہے، ایک فیصد فی ہزار بھی اس کا امکان ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تسلیس کی تعلیم دی ہو؟ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، لیکن وہ کہیں توحید کے سوا کسی اور چیز کی تعلیم دے سکتے تھے؟ لیکن آج دیکھیے کہ ان کی اصل تعلیم کا دنیا میں نام و نشان نہیں، تعلیم موجود ہے، اناجیل موجود ہے، میں نے جیسا کہ پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا اس میں موجود ہیں یہ جملے، ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ میں موسیٰ کی شریعت کو ختم کرنے آیا ہوں، یہ موسیٰ کی شریعت لاگو رہے گی، قائم رہے گی، انجیل بھی موجود، یہ الفاظ بھی موجود، سرمن آف دی ماؤنٹ بھی موجود، لیکن جو شریعت ہے وہ ثابت ہو گئی۔ کس کا کارنامہ؟ اتنے بڑے بڑے کارنامے جنہوں نے کر کے دکھائے، میں نے گنوائی تھی آپ کو چار باتیں کہ ذہن میں رکھیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ان کا کیا رہا؟ جب تک وہ دعوت و تبلیغ میں مصروف رہے بدترین دشمنی علماء یہود نے کی، انہیں مرتد قرار دیا، انہیں کافر قرار دیا، انہیں جادوگر قرار دیا، ان کو واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے تو وہ بہرحال سولی تک پہنچا کر انہوں نے دم لیا۔ اللہ نے جو معاملہ کیا وہ معاملہ مختلف ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اور ان کا نزول ہوگا، ابھی وہ زندہ ہے، ان کی وہ حیات جو ہے اس کا ابھی سلسلہ جاری ہے، وہ نزول عیسیٰ کے بعد پھر ان کے اوپر موت جو ہے وہ فطری موت وارد ہوگی۔ لیکن یہ کہ انہوں نے تو اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوایا، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ مسیح کے بعد پھر یہ دین جو ہے ان کا یہ ختم ہو جائے گا، نسیح منسیہ ہو جائے گا، ان کی توقع کے بالکل برعکس جو حواریین حضرت مسیح علیہ السلام سے جن کی تعریف کی ہے قرآن مجید نے سورہ صف میں، وہ لوگ، واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں محنت اور ایثار اور قربانیوں کی جو مثالیں قائم کی ہیں حواریین مسیح علیہ السلام نے، ان کی واقعہ یہ ہے کہ بڑی اونچی شاندار ان کی مثال ہے جو انہوں نے قائم کی. اس کے نتیجے میں حضرت مسیح علیہ السلام کا کہ معتقدین کا جب دائرہ بڑھنا شروع ہوا تو اب وہ یہودی سازش جو ہے اس نے ایک پیترا بدلا. ایک یہودی عیسائیت کا لبادہ اوڑھتا ہے. پال جو اپنے حضرت مسیح علیہ السلام کے اس حیات عرضی کے دوران, اس وقت تک تو وہ شدید دشمن تھا, لیکن اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ تو معاملہ جو ہے یہ مشت خاک تو ایک بڑی آندھی بنا چاہتی ہے, تو اب اس نے پیترا بدلا. اس نے کچھ خواب اپنے سنانے شروع کیے, حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے مجھے بشارتیں ملی ہیں, میں اب مسیحیت اختیار کرتا ہوں. اندر سے سیبوٹاج کیا, اندر آ کر اس پورے دین کا وہ حلیہ بگاڑا ہے کہ آج وہ اصل دین مسیح علیہ السلام کہیں بھی موجود. اب وہ توحید تسلیس میں بدل گئی. جب اللہ کے رسول کو تو آپ نے خدا بنا دیا, رسول کی جگہ خالی ہوئی تو خود رسول بن گئے. پال بھی رسول, دوسرے حواریین بھی رسول, اب یہ سب کے سب رسول ہیں. آخرت کے عقیدے کو ختم کیا کفارے کے عقیدے سے. جو بھی مسیح کو مان لے اس کے تمام گناہوں کی طرف سے پیش کی کفارہ حضرت مسیح بن چکے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایک ایک چیز کی جڑ کاٹ. شریعت موسوی ہم پر لاگو نہیں ہے, شریعت موسوی ختم ہو گئی, اور دنیا میں وہ تماشا جیسا کہ میں نے عرض کیا موجود ہے. انجیل کے قائل ہیں, انجیل موجود ہے, انجیل میں سرمن آف دی ماؤنٹ موجود ہے, حضرت مسیح کے وہ جملے بھی موجود ہیں, اور اس کے باوجود شریعت موسوی ثابت ہو. اور سولی کے واقعے کو ایک بڑا حسنیا سا بنا کر, ایک جذباتی سی چیز بنا کر, لوگوں کے لیے صرف ایک جذباتی کیفیت, ایک جذباتی لگاؤ پیدا کر دیا گیا. بس وہی نشان ہے, سینے پر ہے تو صلیب کا نشان ہے, پوپ صاحب جا رہے ہیں تو ان کے ہاتھ میں عصا ہے تو وہ صلیب کی شکل کا ہے, ان کے بٹن ہے تو صلیب کی شکل کے ہیں, ان کے سارے اعصاب پر. وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہند کے صورت گر و افسانہ شاعر و افسانہ نویس, آہ بے چاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار, تو اس پورے مذہب کے اندر وہ ایک صلیب ہے جو اعصاب کے اوپر سوار ہو گئی ہے. ان کی عقل, ان کی سوچ, ان کے شعور, ان کے اعتقادات, کل کا کل دین جو ہے وہ صلیب ہے. یہ ہے در حقیقت وہ سازش کہ جذباتی ایک فدا بنا کر اور صلیب دیے جانے کے واقعے کو نمایاں کر کے بس لوگوں کے احساسات کے اوپر اس کی چھاپ ہو جائے. اب نہ کوئی کچھ اور سوچے گا. جذبات اور پیشن جب ابھرتے ہیں تو عقل بہرحال اس کے اندر ان کے پیچھے جو ہے دب جاتی ہے. وہ صورت حال ہے جو دین مسیح کا جو حلیہ بگاڑا ہے. میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا اور میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کلمہ حق کہنے کی وجہ سے اسلام کی نعمت عطا فرما دے, ایمان کی دولت عطا فرمائے. اس نے ہارٹ نے بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ جہاں تک حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کا تعلق ہے, اس وقت تک مسیحیت کی حیثیت یہودیوں کے ایک فرقے اور یہودی مذہب کی ایک شاخ سے زیادہ نہیں تھی. یہ پال نے اسے ایک بالکل جداگانہ مذہب بنایا ہے. یہ مذہب جو اس وقت کرسچینٹی کے نام سے موسوم ہے, اصل میں کرسچینٹی نہیں ہے, یہ پالزم ہے, یہ پال کا مذہب ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت غلط. اتنا بڑا قول حق ہے, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے اسلام کی توفیق عطا فرما دے, ایمان کی دولت عطا فرما دے. بہرحال اس مثال کو ذہن میں رکھیے اور یہ بات جان لیجئے, اتنی ہی بڑی سازش اسلام کے خلاف یہودیوں نے کی. یہ بات دوسری ہے کہ حضور کی تعلیم دنیا سے بالکل غائب نہیں ہو سکتی, کبھی ممکن نہیں. اس کا اصل سبب ختم نبوت ہے, نبوت ختم ہو چکی ہے. اب اگر حضور کی تعلیم بالکل مسخ ہو جائے تو کوئی اور نبی تو آنے والا نہیں, کوئی اور رسول آنے والے نہیں, کسی اور کتاب کا نزول نہیں ہے, تو حقیقت کیسے منکشف ہوگی؟ یہ ہے وہ تحفظ کہ جو دین محمدی کو حاصل ہے, جو سیرت محمدی کو حاصل ہے علیہ صاحب صلاۃ وسلام. یہ تحفظ خصوصی نہ ہوتا تو واقعہ یہ ہے کہ یہودیوں کا وار, یہودی سازش جو ہے وہ اس قدر گہری تھی, اتنی کاری تھی, یہ وار اتنا کاری تھا کہ وہی حشر ہو جاتا کہ جو دین مسیح کا ہوا ہے دین محمد کا بھی, نعوذ باللہ من ذالک. لیکن یہ کہ یہ آخری دین, حضور نے فرمایا انا آخر الرسل وانتم آخر الامم, میں آخری رسول ہوں اور اے مسلمانوں تم آخری امت ہو. یہ تحفظ ہے جو اس امت کو اور اس دین محمدی کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ یہ ہے کہ جتنا کاری وار تھا, واقعہ یہ ہے کہ ان کی ذہانت کی داد دیجئے, give the devil his due, ان کی ذہانت کو تو واقعتاً خراج تحصیل ادا کرنا پڑتا ہے کہ اتنا بڑا وار کیا تھا کہ کوئی عجب نہیں تھا کہ اصل جو تعلیم تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بالکل دنیا سے غائب ہو. اب میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو بھی ذرا سمجھیے. حضور کی حیات طیبہ کے دوران کیا معاملہ رہا یہود کا,
ہونا کیا چاہیے تھا، ہوا کیا، ذرا اس کا تجزیہ کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر حضور کی تصدیق کرتے، سب سے پہلے ایمان لاتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتابوں کے ماننے والے، جس میں حضور کی بعثت کی پیشن گوئیاں، وہ خود منتظر تھے نبی آخر الزمان کا، وہ ذکر کیا کرتے تھے اور انتظار میں تھے کہ اب آخری نبوت اور رسالت کا ظہور ہونے والا ہے. لیکن صرف ایک بات، ان کے غرور، ان کے پندار نفس جو ہے، اس پر یہ چیز بڑی گراں گزری، بڑی شاخ گزری کہ وہ ہم میں سے کیوں نہیں، یہ ان ان پڑھوں میں، ان بنی اسماعیل میں، ان امیین میں سے اٹھا دیا. ہم میں سے ہونا چاہیے تھا، ہم میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے یہاں پر جو ہے مفتی موجود ہیں، بڑے بڑے کتاب کا علم رکھنے والے موجود ہیں، ان میں سے کوئی چنا جاتا. یہ وہاں بنی اسماعیل میں یہ نعمت کیوں چلی گئی؟ یہ حسد، یہ بغض، یہ عداوت اور یہ تکبر نفس تھا جو آڑے آ گیا. جن کو سب سے پہلے آگے بڑھ کر تصدیق کرنی چاہیے تھی، وہی سب سے بڑھ کر دشمن. چنانچہ میں نے جو آیت آپ کو آج سنائی ہے سورہ مائدہ کی، قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم دنیا میں اگر جائزہ لوگے، اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے بڑھ کر کون ہے، سب سے زیادہ سخت کون ہے، عداوت اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ کن کے دلوں میں ہے، تو وہ یہودی ہے اور مشرک ہے. بمقابلہ عیسائیوں کے، اس وقت بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے نام لیواؤں میں، آج وہ طبقہ بالکل ختم ہو چکا ہے، لیکن قرآن مجید کے نزول کے زمانے تک، حضور کی حیات طیبہ کے زمانے تک، ابھی کچھ لوگ ان میں موجود تھے کہ جو صحیح دین مسیح پر کاربند تھے اور جن کے اندر وہ ساری گندگیاں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک تھے، لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ ان کا بالکل خاتمہ ہو گیا ہے، ان کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ فِيهِمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، ان میں قسیسین ہیں، ان میں رحبان ہیں، ان میں بڑے عابد و زاہد لوگ موجود ہیں، بڑے خدا ترس لوگ موجود ہیں. ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے جیسے ہی قرآن مجید کی تلاوت سنی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، ان کی نگاہوں سے آنسوؤں کی رتیاں جاری ہو گئیں اور وہ فوراً پکار اٹھے، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. ان کے برعکس یہودیوں کا معاملہ یہ ہے، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، سب سے بڑھ کر دشمنی انہی میں. ان کی سازشی جو ذہن کا ایک نمونہ قرآن مجید بتاتا ہے، انہوں نے مدینے میں، اب دادا کیجئے کہ ان کی ذہانت کتنی دور کی بات انہوں نے سوچی، آپس میں ایک مشورہ کر کے ایک سازش تیار کی کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی ایک ساکھ بن گئی ہے، جو کوئی حضور پر ایمان لے آتا ہے وہ واپس نہیں آتا، مار دو، کاٹ دو، اس کی بوٹی بوٹی علیحدہ کر دو، لیکن وہ اس ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اس کی وجہ سے ساکھ بن گئی ہے ایمان کی، اور محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی. اس ساکھ کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرو، کچھ لوگ صبح کے وقت ایمان لے آئے، اعلان کر دیں ہم ایمان لے آئے، اور شام کو مرتد ہو جائیں، انکار کر دیں اسلام سے، کہہ دیں کہ ہم نے تو اندر جا کر دیکھ لیا ہے، کچھ نہیں ہے، گندھی ہے اندر، لہذا ہم تو واپس آ گئے. اس طریقے سے وہ ساکھ ختم ہو جائے، وہ جو روب ہے، وہ جو دھات بیٹھ گئی ہے مسلمانوں کی اور ایمان کی، اس کو ہم ختم کر سکیں گے. اس کا اشارہ قرآن مجید کر رہا ہے سورہ آل عمران میں، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے یہ سازش تیار کی، یہ طے کیا کہ جس چیز پر اہل ایمان لا رہے ہیں، یعنی قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، صبح کے وقت اس پر ایمان کا اعلان کرو اور شام کو کفر کا اعلان کر دو، تاکہ یہ بھی کچھ لوٹیں، اندر جا کر کچھ کو تو کھینچ لاؤ گے ساتھ واپس، کچھ کے دل میں تو وسوسہ پیدا کر ہی آؤ گے کہ آخر یہ لوگ آئے تھے بےچارے، اسلام میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے اندر کوئی برائی دیکھی ہی ہوگی نا، کوئی نہ کوئی چیز ان کے علم میں آئی ہوگی. سادہ لوح لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی نہ کوئی خیال پیدا کر دینا، کوئی وسوسہ پیدا کر دینا مشکل نہیں ہوتا. نیک لوگ جو ہے وہ عام طور پر ایسے چالاک لوگوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں، وہ اپنی شرافت اور مروت میں یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہوگا، یہ دھوکہ دے رہا ہوگا. ہر شخص اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، وہ اپنے باطن میں جھانکتے ہیں کہ کیا میں اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہوں، تو اسی کی توقع وہ دوسروں سے بھی نہیں کرتے کہ اتنا بڑا جھوٹ کیا بولیں گے، کیا محمد پر تہمت لگائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن انہوں نے اس سادگی کو استعمال کیا، ایکسپلوئٹ کیا، اور یہ سازش تیار کی، صبح ایمان لاؤ شام کو مرتد ہو جاؤ، تاکہ یہ دھاک جو بیٹھی ہوئی ہے یہ ختم ہو. یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو نفاق کا پودا لگا ہے مدینے میں وہ یہود کے زیر اثر، ان کے جن جن لوگوں سے تعلقات زیادہ تھے، آخر پانچ قبیلے مدینے میں رہتے تھے، اوس اور خزرج یہ دو تو ہیں قحطانی عرب ہیں، اور تین قبیلے وہاں یہود کے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو خزرج، بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ تین پانچ قبیلوں کے آپس میں بڑے گہرے روابط تھے، تعلقات تھے. اب ظاہر بات ہے کہ جن سے دوستیاں تھیں، جن سے کوئی ملنا جلنا تھا، یہ انہی حلقوں کے اندر وسوسہ اندازی کرتے رہتے تھے، ان کے اندر اپنے خیالات، طرح طرح سے شبہات پیدا کر دینا، انہیں اپنے پروپیگنڈے کا ایک نشانہ بنا لینا، یہ وہ تدبیر تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ ایک حلقہ انہوں نے اپنے گرد کریٹ کر لیا تھا جنہیں ہم منافقین کے نام سے جانتے ہیں. انہی کے زیر اثر یہ اصل جو پودا پروان چڑھا ہے، یہ یہودیت کے زیر اثر پروان چڑھا. پھر یہ کہ حضور کے ساتھ پوری مکی زندگی میں آپ کو معلوم ان کا طرز عمل یہ رہا کہ کوئی کامیابی، حالانکہ حضور نے، واقعہ یہ ہے کہ تدبر اور پیش بینی اور معاملہ فہمی کا شاہکار ہے یہ حضور کا، کہ حضور نے مدینے میں آتے ہی یہودیوں سے معاہدے کر لیے، معاہدوں میں انہیں جکڑ لیا، لیکن پھر جس طرح وہ معاہدوں کی خلاف ورزیاں کرتے رہے، جیسے غداریوں کا ارتکاب کرتے رہے، جیسے وہ سازشیں کرتے رہے حضور کے خلاف، خود تو کبھی سامنے میدان میں آ کے مقابلہ نہیں کر سکے، لیکن یہ کہ ان کو چڑھا لائے، ان کو بھڑکا لائے، انہیں امیدیں یہ دلائیں کہ ہم اندر سے تمہارے ساتھ دیں گے، ہم اندر سے حملہ کریں گے، تم باہر سے حملہ کرنا، بس محمد کا اور ان کے ساتھیوں کا صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ کر دیں گے. یہ پوری مدنی زندگی میں آپ کو یہ تاریخ نظر آئے گی. یہی وجہ ہے کہ یہ تینوں قبیلے، دو قبیلے وہاں سے جلا وطن کیے گئے، اور ایک قبیلے کے معاملے میں تو بہت سخت سزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی، اگرچہ وہ سزا حضور نے نہیں دی، انہوں نے خود طے کیا تھا کہ ہم اپنا قصور مانتے ہیں، ہم نے غداری کی ہے، ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اور ہم حضرت سعد ابن معاذ کو معین کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ جو حکم وہ جو دے دیں، جو فیصلہ کر دیں، ہمارے لیے جو سزا تجویز کریں وہ ہمیں منظور ہے. انہیں یہ خیال تھا کہ یہ ہمارے ساتھ تعلقات ان کے پرانے ہیں، کچھ نہ کچھ طرفداری کریں گے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب کھول کر تورات ان کے سامنے رکھ دی کہ اس نقض عہد کی یہ سزا ہے تورات کی روح سے، وہی سزا میں تمہارے لیے تجویز کرتا ہوں. اب ان کے لیے کوئی اس کے سوا چارہ کار نہیں تھا کہ انہوں نے ماننا پڑا کہ جتنے جنگ کے قابل مرد تھے ان کے وہ قتل کیے گئے. بہت بڑی سخت سزا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قبیلے کو ملی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا جو بھی اس کی ذمہ داری ہے وہ حضور پر نہیں آتی، وہ خود ان پر، جو ان کے مقرر کردہ حکم نے ان کی شریعت کے مطابق فیصلہ دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو نافذ کیا. بہرحال یہ تو ہوا زندگی میں. اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ ہے سب سے زیادہ سوچنے کے قابل. اللہ تعالیٰ نے حضور کو کامیابی عطا فرمائی، کامیابیوں پر کامیابیاں. یہ ان کے دلوں کے اندر جلن ہے، یہ لوگ سخت جو ہیں اپنے ایک محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مدینے سے نکل گئے، خیبر کو اپنا اڈا بنایا، وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کیا. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں انہیں جزیرہ نما عرب سے بالکل نکال دیا گیا. حضور کی آخری ہدایت یہ تھی کہ لا تجتمعوا فی العرب فی جزیرۃ دینان، اب اس جزیرۃ العرب میں دو دین جمع نہیں ہوں گے، ایک ہی دین رہے گا. لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے انہیں جزیرہ نما عرب سے باہر نکال دیا. اب وقت آیا سازش کا، شکست تو کھا گئے، اب اسلام کو غلبہ ہو گیا. وہ جو میں نے ایک قول کسی کا نقل کیا تھا کہ جہاں تک یونانی بہادری کا تعلق ہے وہ تو ختم ہو گئی، لیکن یونان کی چال بازی جو ہے اب اس کا وہ بروئے کار آئے گی. تو یہودیوں کی بہادری سے تو وہ کوئی اپنا کام نہ کر سکے اور حضور کا راستہ نہ روک سکے، لیکن پھر چال بازی، ان کی وہ جو سازشی ذہن ہے، اس کی کار فرمائی دیکھیے. بالکل جس طرح پال نے حملہ کیا، اندر سے سیبوٹاج، دین کے اندر داخل ہو کر اس کا حلیہ بگاڑو، اس کی تعلیمات کو مس کرو، اس دین کا جو یہ داخلی سیبوٹاج کا معاملہ ہے، اب یہی ہمارے لیے واحد چارہ کار رہ گیا ہے. صنعاء سے چلتا ہے ایک یہودی، عبداللہ ابن سبا اس کا نام، اور وہ شخص جو ہے وہ ایک سازش تیار کرتا ہے. اس نے کچھ نئے نئے عقیدے کھڑے. یہ جان لیجئے ایک بات، دنیا میں ہمیشہ سازشی ذہن کے لیے، مجھ سے یہ سوال بھی کیا گیا تھا، میں اس کا جواب دے رہا ہوں اصل میں، کہ کیا وجہ ہے کہ اس نے یہی راستہ اختیار کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہی کو کیوں اس نے اپنا نشانہ بنایا ہے، اپنی سازش کا تانا بانا ان کی شخصیت کے گرد کیوں اس نے بنا؟ اس کی وجہ سمجھ لیجئے. دنیا میں جب بھی کہیں سازش کہیں کی جائے گی کوئی نہ کوئی ایگزسٹنگ میٹیریل ہوگا جس کو کہ وہ سازشی ذہن اختیار کرتا ہے. کوئی چیز تو ہونی چاہیے, آخر سارا کچھ تو وہ لا کر نئی اثر نو تو پیدا نہیں کر سکتے. جیسے کہ حضور کی حیات طیبہ کے دوران اوس اور خلج کے درمیان جو پرانی دشمنی ہوا کرتی تھی, یہ یہودی انہی کو بھڑکاتے تھے, منافق یاد دلا دیتے تھے اوس اور خلج. یہ اوس اور خلج دونوں ایمان لے آئے, ان کی یہ پشت ہا پشت سے جو دشمنی تھی وہ اخوت دینی میں تبدیل ہو گئی. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنا بڑا احسان جتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی. فاصبحتم بنعمت ہی اخوانا, اے اوس اور خزرج کے لوگوں تم تباہی اور ہلاکت کے دہانے تک پہنچ چکے تھے. کن تم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا, جنگ بعاث ان کے ہاں جاری رہی تھی جو نسلن بعد نسلن چلتی رہی اور دونوں قبیلے تقریباً ختم ہونے پر آ گئے. وہ جو دو قبیلے تھے, آخر پرانی یادیں جب تازہ ہوتی ہیں تو زخم ہرے ہو جاتے ہیں, وہ پرانی دشمنیوں کو یاد دلا دیتے, کہیں پرانا شعر پڑھ دیا اب وہ اوس والوں کے حق میں ہے تو وہ خزرج والے جو ہیں ان کے کان کھڑے ہو گئے. خزرج والوں کی شجاعت کی تعریف ہوئی ہے تو اوسی جو ہے اس کے دل پہ بہرحال کوئی چوٹ لگی, پرانے زخم تو ہیں مندمل ہو گئے, ان کے نشانات تو ہیں. حضور کی حیات طیبہ میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ تلواریں نکل آتی تھیں, وہ تو حضور کی شخصیت مبارکہ موجود تھی, حضور تشریف لاتے تھے اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا تھا. اسی طرح کا ایک معاملہ انہوں نے تاکا. اب یہ ہے ذہانت, اس نے دیکھا کہ ایک معاملہ یہاں ہے, اس معاملے کو ہم ہوا دے سکتے ہیں. بنو امیہ اور بنو ہاشم کی بھی ایک پرانی اسی طرح کی مسابقت چلی آ رہی, دشمنی نہیں تھی معاذ اللہ, اس طرح کی دشمنی جیسی اوس اور خزرج میں تھی یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں نہیں تھی, ایک مسابقت تھی. مسابقت جو ہے وہ دنیا میں کہاں نہیں ہوتی, دو سگے بھائیوں میں ہوتی ہے, وہ اس سے آگے نکلنا چاہتا ہے, وہ اس سے آگے نکلنا چاہتا ہے. مسابقت خیر میں بھی ہوتی ہے, مسابقت دنیا میں بھی ہوتی ہے. خیر میں مسابقت کو تو دین میں بھی بہت ہی اس کی طرف توجہ دلائی گئی, سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, دوڑو ایک دوسرے سے آگے نکلو, فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. ابو جہل کا جملہ بھی آپ نے کبھی سنا ہوگا, حالانکہ وہ بنو امیہ میں سے نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے, لیکن یہ کہ قریش کے مختلف گھرانوں کے مابین مسابقت تھی, اس مسابقت کی ایک علامت اس کا قول ہے. اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہارے خیال میں کیا محمد جھوٹ بولتے ہیں, معاذ اللہ, انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں, تو پھر ایمان کیوں نہیں لے آتے ان پر؟ تو اس نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے اور بنی ہاشم کے درمیان مسابقت چل رہی تھی. اس کے بعد جو وہ بات کہتا ہے ذرا اس مسابقت کو نوٹ کیجئے, انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلائے, ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے, انہوں نے مسافروں کی خدمت کی, ہم نے ان سے بڑھ کر کی, یہ مسابقت تھی جو چل رہی تھی. اب اگر ہم ان کی نبوت مان لیں تو ہم تو ہمیشہ کو غلام ہو جائیں گے, یہ میں ماننے کو تیار نہیں. اس نے صاف تسلیم کر لیا, میرا کبر جو ہے, میری انانیت جو ہے وہ تسلیم نہیں کر رہی, ورنہ میں محمد کو جھوٹا نہیں کہتا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نو کی مسابقت تھی بنو امیہ میں بھی بنو ہاشم میں بھی, دونوں زوردار قبیلے تھے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اس کا فیصلہ ہے, اس سے کون لڑے گا کہ عبد المطلب کے بعد, حضور کے دادا کے بعد بنو ہاشم میں کوئی زبردست شخصیت نہ رہی. زبیر بن عبد المطلب ایک شخصیت ایسے تھے جنہوں نے بنی ہاشم کی سرداری کچھ دیر تک قائم رکھی, اس کے بعد یہ ابو طالب کے پاس آ گئی, ان کی شخصیت ویسی نہ تھی, نہ ان کے پاس وہ اتنی دولت تھی, نہ ان کی وہ حیثیت تھی, لہذا رفتہ رفتہ وہ سیادت جو ہے وہ بنو امیہ کی طرف منتقل ہو گئی. جیسا ہوتا ہے گھرانوں میں, کبھی کوئی گھرانہ جو ہے زیادہ طاقتور ہے, کبھی کوئی گھرانہ جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہو گیا. اب اس کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا خیال, کہیں احساس تھا, کہیں موجود تھا, اس خیال کو تاکا ہے عبداللہ ابن سبا نے. اوس اور خزرج کی دشمنی کو وہ یہودی ایکسپلائٹ کرتے تھے اور منافقین ایکسپلائٹ کرتے تھے حضور کی حیات طیبہ کے دوران, اور یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جو تھوڑی بہت مسابقانہ کوئی چشمک آپس میں تھی اس کو انہوں نے نشانہ بنایا, اس کو ہوا دینی شروع کی. اور سب سے بڑھ کر میں جو عرض کروں گا وہ یہ, حضرت علی کی ذات کو انہوں نے اصل نشانہ بنایا. حضرت علی کے بارے میں حضور کا ایک قول ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے علی, تم پر بھی وہی ظلم ہوگا جو حضرت مسیح علیہ السلام پر ہوا. ایک جماعت تمہاری عقیدت میں ظلم کرے گی اور ایک جماعت, ایک گروہ جو ہے وہ تمہاری دشمنی میں انتہا کو پہنچ جائے گی. بالکل وہ معاملہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو انہوں نے تاکا, یہ ہے ایک شخصیت. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اس میں کوئی دخل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کو یا ان کے ارادے کو نہیں ہے. اگر ایسا آپ کہیں گے تو پھر حضرت مسیح پر بھی تہمت لگائیے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, حضرت مسیح کے بارے میں جو کچھ کہا یہودیوں نے کہا, حضرت مسیح کا جو قول ہوگا قیامت کے دن وہ سورہ مائدہ کے آخر میں پڑھ لیجئے، پروردگار میں کیسے کہہ سکتا تھا کہ مجھے بھی الہ بنا لو، میں نے تو وہی کچھ کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یہ ان بدبختوں نے یہ عقائد خود گھڑے ہیں، مجھ پر ان کی ذمہ داری نہیں. یہی معاملہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ کیا، حضرت علی کے بارے میں ایک خیال پھیلانا شروع کیا، یہ خدا ہے، یہ اوتار ہے، خدا اصل میں ان کی صورت میں ظاہر ہو گیا ہے، ان میں حلول کر گیا ہے، یہ اللہ ہے اصل میں جس نے تجسم اور مجسم ہو کر ایک صورت انسانی اختیار کر لی ہے. گویا کہ وہاں سوچئے ذرا، وہاں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کو خدائی میں شریک کیا گیا اور زیادہ سے زیادہ ایک تہائی خدا بنایا گیا، تثلیث میں کا ایک، تین اقانیم میں کا ایک اقنوم حضرت مسیح علیہ السلام کو بنایا گیا، یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رسول نہیں ہے ایک امتی ہے ان کو اٹھا کر خود خدا بنا دیا گیا، یہ اللہ ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے علامہ کشی ایک بہت بڑے ماہر رجال، ان کی کتاب جو ہے رجال کشی، ہمارے جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کے ہاں رجال کی سب سے مستند کتاب ہوئی، اس میں سیدنا محمد باقر رحمہ اللہ جو ان کے 12 اماموں میں سے ایک امام ہے، میں لفظ امام استعمال نہیں کیا کرتا اس لیے کہ یہ در حقیقت ہمارے نقطۂ نظر کے خلاف ہے، ہم تو حضرت کہیں گے، حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ جو دوسری اصطلاح ہے یہ بالکل ایک عقیدے کا فرق ہے، یہ اس کو استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو اپنے عقیدے کے تحت، ہمارے نزدیک وہ معاملہ نہیں ہے. حضرت باقر رحمہ اللہ، محمد باقر، ان کا یہ قول رجال کشی کے اندر موجود ہے کہ اس عبداللہ ابن سبا نے کان یزعم کان یدعی النبوۃ لنفسہ، خود تو وہ اپنے آپ کو نبی قرار دیتا تھا، بالکل جیسے پال نے اپنے آپ کو تو رسول قرار دیا، حضرت مسیح کو خدائی میں شریک کر دیا، انہیں اوپر اٹھایا تو جو جگہ خالی ہوئی اس پر خود بیٹھ گیا، بین ہی وہی معاملہ عبداللہ ابن سبا نے کیا کہ خود کو وہ نبی اور رسول کہتا تھا. اور مزید اس نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بھی مشہور کیا، یہ بھی نبی ہے، یہ بھی رسول ہے. اور باقی حضرت علی وہ تو اللہ ہے، وہ تو خود اللہ ہے جس نے یہ شکل اختیار کر لی. اس کتاب میں یہ موجود ہے صفحہ 70 پر، اس کا حوالہ دیکھیے گا کہ اس کے اندر یہ موجود ہے. حضرت علی کو جب خبر ہوئی بلایا اور اس شخص سے بات پرس کی، کیا تم یہ کہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے. حضرت علی نے 3 دن تک اسے قید میں رکھا، پھر بلایا، پھر طلب کیا، پھر پوچھا تم رجوع کرتے ہو کہ نہیں اس کفر سے؟ اس نے کہا نہیں، میں گواہی دیتا ہوں تم اللہ ہو. حضرت علی نے اس کو جلوا دیا، لیکن یہ کہ یہ آگ پھیل چکی تھی، اس سے پہلے وہ یہ خیال بہت سے لوگوں کے دلوں میں ڈال چکا تھا، ایک شخصیت پرستی کا ایک ہیولا تیار ہو چکا تھا، توحید کے حرم میں نقب لگائی جا چکی تھی اور ایک انسان پرستی کا جذبہ جو ہے پیدا کیا جا چکا تھا. آج آپ دیکھیے وہ سازش کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے. ہمارے جہلا کی زبانوں پر یا علی مدد، وہ جن کو تعلیم یہ دی گئی ہو کہ خدا کو پکارو، جب بھی تمہیں پکارنا ہو اللہ کو پکارو، لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، یہی تو توحید ہے، یہی تو تعلیم دینے محمد الرسول اللہ آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بالکل بے سمجھے بوجھے غیر شعوری طور پر، اسی کو کہتے ہیں سازش کا کمال، وہ آپ کی سوچ سے نہیں، وہ کہیں وہ کسی بیک ڈور سے، کہیں وہ کسی چور دروازے سے آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں داخل کر دیتے ہیں، اس کے آپ کی سوچ کو اس میں دخل نہیں ہوتا، غور و فکر کر کے آپ اسے اختیار نہیں کرتے، بلکہ کہیں وہ سازشی طور پر وہ چیزیں آپ کے ذہنوں میں بٹھا دی جاتی ہیں. آج ہمارے جہلا، ہمارے عوام، نہ معلوم کتنے نیک نیت لوگ ہیں جنہیں کچھ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، کتنا بڑا شرکیہ جملہ ہے جو زبان سے نکل رہا ہے، ہر جگہ پر میدان میں جہاں کہیں نعرہ لگے گا مسلمان جو ہے وہ مدد مانگے گا تو یا علی مدد وہ پکار رہا ہے، اور علی مشکل کشا ہے، مشکل کشا اللہ کے سوا کوئی نہیں، یہی تو تعلیم دینے آئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس تعلیم کو کیسے ختم کیا گیا ہے؟ اور یہ معاملہ میں عرض کر دوں، یہ کوئی اہل تشیع کا نہیں ہے، یہ تو میں سنیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ تو وہ سنی عوام ہے جن کے زبانوں کے اوپر یہ نعرے چڑھ گئے ہیں علی مشکل کشا ہے اور علی سے مدد مانگی جا رہی ہے. اور ہمارے یہاں شاعرانہ وہ جو انداز کچھ ہمارے شعراء نے، جن کو میں کہوں جو ہلا کہوں تو غلط نہ ہوگا، حضور کے بارے میں بھی کہا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، انا للہ و انا الیہ راجعون. انکارنیشن کسے کہتے ہیں؟ حلول کا عقیدہ کیا ہے؟ کرشن جی مہاراج کے بارے میں ہندوؤں نے اس سے بڑھ کر اور کیا کہا ہے؟ یہی تو تصورات تھے جن کی نفی کے لیے یہ دین توحید آیا تھا. لیکن یہی چیزیں آپ کو حضرت علی کے بارے میں مل جائیں گی. کسی نے ایسے ہی بے سمجھی میں کہہ دیا ہے، گرچہ خدا کی ذات نہیں ہے علی کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی. اب ایک شعر ہے، کہہ دیا گیا ہے، لیکن سننے والوں کے اوپر کیا ذہن کیا اثر پڑے گا؟ عام شخص جب اس کو سنے گا پڑھے گا تو اس کا ذہن جو ہے وہ کدھر جائے گا؟ یا غالب جیسا شخص جو ہے کس قدر ہوشیاری کے ساتھ وہ، اور کس قدر یعنی یوں کہیے کہ الفاظ کے ساتھ کھیل رہا ہے، لیکن وہ عقیدہ جو ہے وہ دے گیا ہے کہ مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں، حضرت علی کی کنیت ہے بوتراب، حضور کی دی ہوئی، تو میں تو بندگی بوتراب کی کر رہا ہوں، اور جب بوتراب کی بندگی کر رہا ہوں تو مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں، کوئی ہما اس کا عقیدہ آ گیا، حضرت علی کی ذات اور خدا کی ذات کو فرق نہیں ہے، علی کی بندگی کرو اللہ کی بندگی ہو گئی۔ وہ چیزیں کہ جس کی جڑ کاٹنے آئے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہودی سازش، وہ یہودی ہیلا گر، وہ روح مصدق کا بروز، نہ معلوم کس کس پہلوؤں سے وہ سازش جو ہے آ رہی ہے۔ اور بھی بہت سے عقائد انہوں نے ایجاد کیے، لیکن یہ ہے کہ ان کے بارے میں میں صرف اجمالی تذکرہ صرف ایک جمعہ اور لوں گا آپ سے اس موضوع پر، تاکہ معلوم ہو کہ اصل میں یہ سازش کہاں سے آئی۔ یہ دین محمدی کے خلاف سازش ہے، اس میں لوگ کچھ سمجھ بوجھ کر، کچھ اپنی شرارت نفس کی وجہ سے، کچھ بے سمجھے بوجھے لاعلمی کی وجہ سے بہ گئے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ امت منقسم ہے، انتہا پسندی بھی آ گئی ہے، کوئی انہیں گالیاں دے رہا ہے تو کوئی پلٹ کر انہیں گالی دے رہا ہے، یہ صورتحال اب پیدا ہو چکی ہے۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، وہ نیوٹن کے لاس جو ہیں ان میں سے بڑا بنیادی قانون یاد ہوگا کہ یہ بھی ہے، ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن، نتیجہ نکلے گا۔ اگر حضرت ابو بکر کو گالیاں دینے والے ہوں گے تو ایسے بھی بدبخت نکل آئیں گے جو حضرت علی کو گالی دیں گے، معاذ اللہ۔ لیکن یہ دونوں کس کا کام کر رہے ہیں؟ یہ عبداللہ ابن سبا کا کام کر رہے ہیں، یہ نہ ان کے محبت کرنے والے ہیں نہ ان کے محبت کرنے والے ہیں۔ ان کے نتیجے میں در حقیقت زد کہاں پڑ رہی ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ پر پڑ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ دونوں ان کے پیارے ہیں، دونوں ان کے ساتھی ہیں، دونوں نے ان کا فیض صحبت اٹھایا ہے، دونوں نے ان سے تربیت حاصل کی ہے۔ ان دونوں کو گالی جو دی گئی تو وہ گالی در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے۔ صرف یہ ہے کہ حضور کی ذات اس قدر بلند و بالا ہے، اتنی شک و شبہ سے اونچی ہے، اور اتنا اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت خصوصی کا اہتمام ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ آخری رسول ہے کہ ان کو گالی نہیں دے سکتے، ان کی بجائے ان کے صحابہ کو، ان کے تربیت دیے ہوئے لوگوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ لیکن نتیجہ تو در حقیقت وہی نکل رہا ہے کہ جو حضور کو گالی دینے سے نکلتا۔ قرآن کی تعلیم تو یہ تھی کہ اے مسلمانوں، یہ جو مشرک ہیں، ان کے جو یہ مزعومہ معبود ہیں، خیالی معبود، ان کی کوئی حقیقت نہیں، ان کو بھی گالی مت دو، مبادہ وہ پلٹ کر حمیت کے اندر وہ اللہ کو گالی دینے لگے، تم اپنے اس غلط طرز عمل کی وجہ سے انہیں اللہ کو گالی دینے پر ابھار دو گے۔ یہاں یہ ہے کہ دونوں طرف ہمیں وہ انتہا نظر آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انتہا پسندی سے بچائے اور اصل حقیقت کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اصل دشمن کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس کے ہتھکنڈوں سے باخبر ہو کر ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم۔